بسم الله الرحمن الرحيم. کل کی نشست میں عصر کے بعد عصر سے پہلے نماز کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو نماز سیکھنی چاہیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں، سنت کے مطابق تھوڑا سا عمل بدعت میں بہت زیادہ محنت کرنے سے اچھا ہے. مراد یہ تھی کہ ایک آدمی کے پاس اگر مٹی کا پہاڑ ہو اور دوسرے کے پاس دو چار تولے سونا ہو، تو یہ سونے والا آدمی زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے جس کے پاس مٹی بہت زیادہ ہے مگر قیمت نہیں ہے. تو جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں، ان اعمال کی ویلیو، قیمت، یہ بہت بڑھ جاتی ہے اللہ کے نزدیک. اس لیے شریعت نے جو چیزیں سکھائی ہیں اس کے مطابق اعمال ہونے چاہیے. آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے. عام طور پہ آپ دیکھیں تو آدمی جب بچہ بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں ذرا سے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں. تو چاہیے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہوتے ہوئے اپنے پاؤں کو سیدھا قبلے کی طرف کرے. آپ یہ غور کریں کہ بچے بھی جو کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جب کھڑا ہو تو سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو قبلے کی سمت میں کرے. ایسے ہی اس کی نگاہ قبلے کی طرف سامنے کی دیوار پہ ہونی چاہیے، اصول تو یہ ہے. اسی لیے فقہا نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی مسجد بنائے اور قبلہ رخ کی جو دیوار ہے اس پہ نقش و نگار ہو، کیونکہ لا محالہ، انسان کی نظر اگر نقش و نگار میں الجھ گئی تو اس کی نماز خراب ہوگی. حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے پڑھے. اب وہ کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے کہ کیا ہے. اسی طرح فقہا لکھتے ہیں کہ مسجد کی جو دری ہے، قالین ہے، چٹائی ہے، یہ بالکل صاف ایک رنگ کی ہونی چاہیے، کوئی نقش و نگار اس میں نہ ہو. اور رکوع میں جائے گا اور اس کی نظر اگر اس میں الجھ جائے گی تو نماز خراب ہو. لیکن لوگوں نے بالکل اس چیز کو بھلا دیا ہے، اور جہاں جائیں ایسی چٹائیاں اور جائے نمازیں ہیں کہ آدمی رکوع میں اگر ذرا سا غافل ہو جائے تو نظر اس نقش و نگار میں الجھ جاتی ہے اور اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. تو اس لیے نگاہ اصولاً تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سامنے کی دیوار بالکل سیدھے دیکھتے، لیکن جب یہ گڑبڑ زیادہ ہوئی تو فقہا نے کہا کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے. مسجدیں ایسی بننے لگی، بہت نقش و نگار قبلہ رخ کی مسجد میں یہ منع لکھا. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب وہ کھڑا ہو تو اس کے دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہوں اور نگاہ یا تو سامنے ہو یا پھر سجدے کی جگہ پہ، اور اس حالت میں وہ اللہ اکبر کہے اس طرح سے کہ ان کے دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں وہ قبلے کی طرف ہوں. ایک بچہ اتنی عمر نہیں تھی، یہاں نماز پڑھ رہا تھا، تو اس بچے پہ جو نظر پڑی تو بار بار ایسے دیکھتا تھا پاؤں کی طرف. ہم نے سوچا سمجھائیں گے اس بچے کو کہ پاؤں کی بجائے کھڑا ہے، سجدے کی جگہ نظر ہونی چاہیے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا تو بہت دیر ایسے سر جھکا کے دیکھتا رہا. ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو کھڑا نماز پڑھ رہا تھا جلدی جلدی، اور یہ جو بڑا آپ لوگوں کے پاس جیسے یہ موبائل ہے نا، اس کو اس نے اس طرح رکھا ہوا تھا کہ پاؤں کی ایک انگلی اس پہ آ رہی تھی. تو کوئی گیم چل رہی ہوگی، اس انگلی کو بار بار پاؤں سے دباتا تھا، نماز بھی پڑھ رہا ہے گیم بھی کھیل رہا ہے. یہ بچے ہیں. تو اسے مسئلہ بتایا کہ ایسے نماز نہیں ہوتی. وہ ہمیں سمجھانے لگا کہ انکل ایسی گیم تھی کہ وہ چھوڑی نہیں جا سکتی تھی، تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی تھی. تو پاؤں کے نیچے رکھ کے انگلی سے اسے دبا رہا ہے، اس لیے دیکھ رہا ہے سکرین میں کہ پتہ نہیں کوئی کھلاڑی جو بھی ہوگا کیا معلوم اب. تو اس لیے فقہا لکھتے ہیں مسائل میں کہ آدمی جب نماز پڑھے تو نظر بالکل سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور بغیر ضرورت کے ادھر ادھر نہ دیکھے. ضرورت پیش آ جائے تو دیکھنا جائز ہے. مثلاً سے ضرورت پیش آ گئی کہ پتہ نہیں ماں ہے کہ بچہ کی بجلی کی طرف تو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کبھی کبھی نفل میں کہ کسی وجہ سے آگے جانا پڑا تو ہو جاتے تھے. غالباً سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آئے اور کنڈی تھی دروازے پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے قریب ہوئے اور کنڈی کھول دی نفل نماز میں، فرض میں نہیں. فرض میں اور احتیاط ہے، لیکن اجازت ہے بعض ایسی صورتوں میں جب ایمرجنسی ہو، دھماکہ ہو گیا، کوئی چیز گری، آدمی فرض نماز میں ہے پریشان ہو گیا تو دیکھتا ہے کیا ہوا تو یہ ٹھیک ہے. کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ نماز میں بالکل ادھر ادھر التفات نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے کہ دائیں بائیں جو کچھ بھی ہوتا رہے نگاہ مبارکہ اپنی جگہ پہ رہتی تھی. اور ایسے بھی ہوا ہے کہ ضرورت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہے. وفات کا جو مرض تھا اس میں دن رات اتار چڑھاؤ تھا، شدید بخار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا. تو آپ نے فرمایا مدینہ منورہ میں جو سات کنویں ہیں ان کا پانی لاؤ اور مجھ پہ ڈالو. تو آپ ایک بڑے ٹب میں بیٹھ کے پانی لایا گیا اور مشکیزہ آپ کے سر پہ کھول دیا جاتا تھا اور ایک کنویں کا پانی بہت ہی ٹھنڈا تھا تو آپ پر کپ کپی تاری ہوئی. اپنے بس کرو لیٹ گئے. پھر ان کی طبیعت اچھی ہوئی. ظہر کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے, آپ نے فرمایا پردے ہٹاؤ. جب پردے ہٹائے گئے تو مسجد نبوی اور ہجرا بالکل ایک ہی چیز تھی. تو ہمیں نماز میں خوف تھا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی تلاش کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم لوگوں نے نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ مسکرا رہے تھے, خوش تھے اپنی امت کو دیکھ کے کہ نماز پڑھ رہی ہے, اور قریب تھا کہ ہم نماز توڑ کے بھاگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے. آپ نے میں پردے آگے کر. یہ تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر تو کوئی بات ہے, ضرورت ہی نہیں پیش آئی خام خواہ ادھر ادھر نہ دے. فصل ہے, کسان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے, فصل کے چبانے کی آواز آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون آ گیا ہے, گدا ہے کوئی اور جانور ہے, یہ چبنا شروع کر دی. یہ سب چیزیں ضرورت کے ساتھ, اصل نہیں. اصل نماز میں سکون ہے. اصل نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو پوری طرح اللہ کی طرف توجہ رہتی تھی. اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ فجر کی نماز تمہیں بڑی طویل پڑھاؤں, لیکن میں اسے مختصر کر دیتا ہوں جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں. تو پھر مجھے خوف ہوتا ہے کہ اس کی ماں بیچاری آزمائش میں پڑ جائے گی کہ نماز توڑوں بچے کو سنبھالوں یا بچہ رو رہا ہے تو نماز پڑھوں. فرمایا اس کی ماں آزمائش میں پڑ جائے گی, اس لیے پھر میں لوگوں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز ہلکی کر دیتا ہوں. تین طرح کی قراءت تھی. ایک تو وہ جو کل آپ سے عرض کیا کہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک فجر اور ظہر میں, اور سورہ بروج سے لے کر اور سورہ بینہ تک عصر اور عشاء میں, اور بینہ کے بعد کی سورتیں یہ تمام مغرب کے لیے. اور وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات یا نو طرح کی سورتیں پڑھتے تھے. رات آپ نے سنا ہوگا سورہ قدر, پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ, پھر تیسری میں تبت یدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے وتر پڑھاتے تھے. تو نماز تو پڑھنی ہے نا, کیوں بھی نہیں پڑھنی. اگر پڑھنی ہے تو آدمی کیوں نہ تعلیم اور علم کو سیکھے اور سنت کے مطابق نماز پڑھے. کام اتنا ہی ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے اور اجر زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص میری مسجد میں آئے یہ نیت لے کے کہ وہ یا تو علم سیکھے گا یا سکھائے گا, تو لوگوں اس نے پورا پورا ایسا عمرہ کر لیا جس عمرے کا ثواب اللہ اسے دے. پھر ایک دن فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں اس نیت سے آئے کہ وہ یا تو علم کو حاصل کرے گا اور یا علم کو لوگوں تک پہنچائے گا, تو فرمایا حجتن تامہ, پورا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تھا اتنا ثواب اس نے حاصل کر. اس لیے آپ اعتکاف میں ہیں, علم کی نیت کرنی چاہیے کہ اللہ جاتا ہوں علم سیکھوں گا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم
آپ کے سامنے علم کی باتیں رکھیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی لیے کہا کہ تھوڑا سا سنت کے مطابق عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بدعت اور اپنی رائے سے عمل کرنا, زیادہ کوشش اور محنت کرنا, اس سے یہ تھوڑا اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے عمل بتاتے تھے, بس یہ کر لو, بس یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو, زیادہ لمبی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی. اس لیے ایک تو قراءت یہ ہے, دوسری قسم قراءت کی وہ آدمی فجر اور ظہر میں 60-70 آیتیں پڑھ لے, عصر اور عشاء میں 20-30 آیات پڑھ لے, مغرب میں 10-12 آیات پڑھ لے. یہ تھی تیسری قراءت تھی سفر کی. سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی سورتیں پڑھتے تھے. عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے اور آپ نے ہمیں فجر پڑھائی اور پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی. ایسی آسان سی. ایک جگہ آیا ہم سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض پڑھی. یہ چیزیں, اب سفر میں آدمی جا رہا ہے اور اگر یہی فلق اور ناس یا زلزال پڑھ لے, وقت کتنا تھوڑا لگا لیکن اس نے سنت کے مطابق کام کیا. دوسرا ہے وہ کھڑا سورہ طور پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے, ثواب اس سے زیادہ ملے گا تھوڑا پڑھنے پہ بھی. یہ ہوتا یہ ہے کہ بار 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 جب آدمی سوچتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے, سنت یہ ہے, سنت یہ ہے, تو ذہن بدلتا ہے, ذہن بدلتا ہے, پھر اس میں اندر جو شخصیت تشکیل پاتی ہے وہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جو خیر پہ مشتمل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والی ہوتی ہے. دماغ بار بار ادھر جاتا ہے نا, پھر محبت بھی بڑھتی ہے, تعلق بھی بڑھتا ہے, پھر زندگی صحیح ہو جاتی. ہر آدمی کا حال یہی ہے. تاجر بار بار سوچتا ہے کہ کس میں نفع زیادہ ہے, کس میں نفع زیادہ ہے, فون ہر وقت مارکیٹ میں فلان چیز کتنے کی بک رہی, فلان جگہ آرڈر, فلان جگہ آرڈر, تو ذہن بن جاتا ہے. ایسے ہی پولیس والا سوچتا ہے کہ پکڑو اور مارو, ذرا غلطی دیکھتا ہے پکڑو اور مارو یا پیسے لے لو, تو پھر وہ ذہن بن جاتا ہے. اسی طرح مومن آدمی جب سوچتا ہے نماز پڑھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھ, آج صبح اس بچے نے سورہ طور پڑھی, پھر دوسری رکعت میں سورہ نجم پڑھی, پھر سجدہ کیا, پھر وہ اٹھا اذا زلزلت الارض پڑھی, ایسے کیا نا اس نے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ نماز پڑھاتے تھے, پہلی رکعت میں سورہ طور اور دوسری رکعت میں نجم اور سجدہ کر کے اٹھے اور انہوں نے اذا زلزلت الارض پڑھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی, میری سنت پہ عمل کرنا, اور خلفائے راشدین کی عضو پکڑ لو مضبوطی سے, بن نواز داڑوں سے پکڑ لو. آدمی کو دانت سے کوئی چیز پکڑتا ہے لیکن داڑ سے جب پکڑتا ہے نا تو بڑی مضبوط پکی چیز پکڑ لیتا. فرمایا میری سنت اور خلفائے راشدین جو کچھ کرتے ہیں رضی اللہ عنہم میرے بعد ہوں گے, ان کے طریقے کو پکڑ لینا. یہ اصولی اختلاف ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قول اور فعل حجت ہے, دلیل ہے دین میں. اگر کسی حدیث پہ انہوں نے عمل نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی تو وجہ ہوگی نا جو انہوں نے صحیح حدیث چھوڑ دی تھی, کوئی تو وجہ ہوگی. اگر کہو ثواب کے لیے کرتے ہیں تو انہیں ثواب کی ہم سے زیادہ حرص تھی, وہ زیادہ ثواب چاہتے تھے, اس کے باوجود چھوڑ دیا. تو کوئی وجہ ہوگی ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا، ہم نہیں مانتے. جبکہ یہ اصولی اختلاف اہل تشیع سے اور اہل حدیث سے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حدیث پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا، ہم کریں گے. اہل تشیع کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی کوئی روایت قابل قبول نہیں، صرف یہ ہے کہ اہل بیت کرام کی روایت قبول ہے. اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے رفقا حسن حسین رضی اللہ عنہم، ان کے رفقا کہیں. تو یہ اصولی اختلافات جو ہیں، یا اصول کے تحت جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ ایسے پھر آگے چلتے. تو ہم چونکہ خلافت راشدہ کو مانتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خلفائے کرام رضی اللہ عنہ عمل کیا، تو وہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی. آپ نے کہا میں تین باتیں تمہیں کہتا ہوں. من قال علی، جس نے میرے متعلق کوئی حدیث لوگوں کو سنائی جسے میں نے نہیں کہا، جھوٹ بولتا ہے، فل یتبوا مقعدہ من النار، جہنم میں اس کی سیٹ پکی ہو گئی، بک ہو گئی جہنم اس کے لیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی حدیث اگر سنائے گا تو دوسرا تو اعتبار کرے گا نا ادب احترام سے. فرمایا دوسری بات تمہیں کہتا ہوں کہ جب تمہارا بھائی تم سے مشورہ کرے اور تمہیں پتا ہے کہ خیر کس چیز میں ہے اور تم اس کی غلط رہنمائی کرو، تو یقیناً تم خدا کے ہاں خائن، مجرم، چور ہوئے. مشورہ کرتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، شادی ہے، گوشت پکا لوں یا کوئی اچھی سے اور چیز پکا لوں. اسے پتا ہے کہ اگر یہ فرض کر لو کوئی سبزی، مطلب پالک آلو پکا لے گا، تو کہتا ہے جی بندے زیادہ ہیں، گوشت خراب بھی ہو سکتا ہے، گرمی ہے، مہنگا بھی ہے، آلو پالک اچھے سے پکوا لیں. ٹھیک، مشورہ دے دیا اس نے. حالانکہ یہ جانتا تھا کہ اس موقع پہ گوشت پکانا چاہیے، غلط رہنمائی کر دی جان بوجھ کے. فرض کر لو اللہ کے ہاں چور ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی مشورہ لے اور اگر تمہیں پتا ہے کہ خیر کسی اور چیز میں ہے اور تم اسے اور خیر اس میں ہے کہ پشاور چلا جائے اور تم لاہور کا مشورہ دے رہے ہو، تو فرمایا اللہ کے ہاں تم چور ہو گئے. اور تیسری بات فرمائی کہ جس شخص نے فتویٰ دیا بغیر علم کے، فرمایا وہ آدمی مفتی خود گناہگار ہوگا فتویٰ دیا. یہ فتوے میں کبھی زبان نہ کھولے، بس چپ رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ تھا، اور سارے جو فتویٰ دینے کے اہل تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تابعین کہتے ہیں ہم کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو کہتے ہیں فلانے سے پوچھ دو، پھر اس سے پوچھا کہ فلانے سے پوچھ دو، فلانے سے پوچھ دو. تو میں نے کہا ہو کیا گیا ہے، آپ لوگوں کو آپ سب مسائل جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹے فتویٰ دینا بڑی سخت بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اجرؤکم علی الفتیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے جو فتویٰ دینے میں دلیر ہوتا ہے نا مفتی، اجرؤکم علی النار، وہ جہنم میں چھلانگ لگانے میں بھی آگے ہوتا ہے. ڈرتے تھے، اللہ کا خوف تھا کہ جو حکم بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے نمائندگی ہے نا. دو چیزوں کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، ایک قرآن کی. حدیث میں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رک جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا قرآن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ تعالی. یہ سند وہاں تک پہنچ، اور فتوے کی سند بھی وہاں تک. قل اللہ یفتیکم، انہیں بتا کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالی اس علم کو سکھاتا ہے اور پھر آگے چلتا ہے. علم کی احتیاج سب کو ہوتی ہے، کوئی نہیں ہے حق تعالی شانو کے علاوہ جس کے پاس علم ہو. ہم سب جو لوگ حاصل کرتے ہیں، یہ خبر ہے. علم اور خبر میں بھی فرق ہوتا ہے. علم تو ہوتا ہے اوریجنلی، اصل میں، وہ اللہ کے علاوہ کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں. اللہ خبر دیتا ہے جبریل کو, جبریل خبر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انبیاء علیہ السلام کو بھی خبریں ہی پہنچتی ہیں, علم تو اللہ کے پاس. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضا, علم غیب کا اللہ جاننے والا ہے اور کسی کو نہیں دیتا مگر جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اسے اپنے علم میں سے دیتے. جب علم میں سے کوئی چیز دی تو خبر ہو گئی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, آپ نے سوچا کہ جبریل آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا. جبریل امین آئے تو آپ نے کہا جبریل میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جو شہر ہوتے ہیں ان میں بدترین جگہ کون سی ہوتی. ان کا اللہ کے رسول مجھے بھی نہیں پتا, میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر وہ دوبارہ آئے, کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں خبر دینا, انہیں کہنا کہ سب سے بری جگہ شہر میں بازار ہوتے ہیں. ظاہر ہے بازاروں میں جھوٹ ہوتا ہے, قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں, سو طرح اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, تو فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہوتے ہیں. تو علم ایسے ہی آتا ہے. سو اس لیے یہ نماز سنت کے مطابق ہو جائے, تھوڑا عمل اللہ کے ہاں زیادہ اجر. تو قرآت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس پہ بہت غور کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے یہ سننے کی کوشش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھاتے تھے, صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اس میں ظہر میں کوئی قرات ہے یا نہیں, تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ پڑھ رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں قریب کھڑا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30ویں پارے کی فلاں سورت پر, حدیث میں سورت کا بھی ذکر ہے, سماع فطرت ہے یہ سماع شکر, بہرحال ہے سے. یہ قرات اس کو کرنا ہے, پڑھنا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص سورہ حجرات سے لے کے آخر قرآن تک یاد کر لے قرآن, ساری زندگی کے لیے یہ 3-4 پارے بس, ساری نمازیں سنت کے مطابق پڑھ لے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی صورتیں نمازوں میں آتی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کے اس کی وضاحت کی. پھر اس کے بعد رکوع میں جائے اور اللہ اکبر تکبیر کہے, اور رکوع میں اس کی نظر دونوں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے, یہ اصول کی بات, اور دونوں ہاتھوں کو کھول دے, 10 یہ انگوٹھے انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو پکڑ لے, اور یہ کھولنا انگلیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہے کہ اب جب رکوع میں جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے مضبوطی سے, اور اتنا جھکنا چاہیے کہ سر کمر اور پیٹھ ایک لیول ہو جائے. رکوع کی ادنا مقدار, رکوع شروع کہاں سے ہوتا ہے, اگر انگلیوں کے پور یہ چھو لیں گھٹنے کو تو رکوع ہو گیا. مثلاً ایک آدمی داخل ہوا, امام رکوع میں ہے, اس نے کہا کسی طرح یہ رکعت مل جائے, تو آیا اور اللہ اکبر کہہ کے جھکا اور ان انگلیوں نے گھٹنوں کو چھو لیا, رکوع ہو گیا رکعت میں. اور صحیح چیز, صحیح رکوع وہ ہے کہ جھکے اور دونوں ہاتھوں سے انگلیوں کو انگوٹھوں کو کھول کے گھٹنوں کو پکڑ لے اور اتنا جھکا لے اپنے سر کمر اور پیٹھ کو کہ تینوں ایک لیول میں آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھکتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم اگر ان کے کمر پہ پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھ دیتے نا تو پانی نہ چھلکتا, اتنا جھک جاتا. اور پھر اس پہ پڑھے سبحان ربی العظیم, ایک مرتبہ پڑھنا تو ضروری ہے، دو بار پڑھ لے اچھا ہے، تین مرتبہ پڑھ لے اس سے بھی اچھا ہے، پانچ سات نو جتنا بھی پڑھے چپ نہ رہے. امام اگر سنت کے مطابق نماز پڑھا رہا ہے تو وہ تین یا پانچ مرتبہ پڑھے گا، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ پانچ مرتبہ پڑھنا چاہیے، کہ تمہارے پیچھے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، تو فقہاء کہتے ہیں کہ امام کو چاہیے پانچ مرتبہ پڑھے. اب امام ایک مرتبہ پڑھتا ہے، کیونکہ اب ہمیں کوئی زیادہ غرض اللہ تعالی سے رہی بھی نہیں. پہلے اماموں کو غرض ہوتی تھی، بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں، تہجد میں اٹھ جاتے تھے، اللہ سے مانگتے روتے رہتے تھے نا. تو اب چونکہ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئی ہیں، بینک بیلنس ہو گیا ہے، ہم نے بھی کمانے کے طریقے سیکھ لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں زیادہ واسطہ بھی نہیں پڑتا. ہم کیوں نماز سنوار کے پڑھیں، ہم کیوں اللہ سے دیر تک مانگے، ہے نا محمود صاحب. اب اللہ تعالیٰ سے ہمارا واسطے بھی اتنے لے. ولیعوذ باللہ، یہ حال ہے. پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، ہم تو پیچھے تین مرتبہ بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ امام پانچ مرتبہ پڑھے، تاکہ مقتدی اطمینان سے، بوڑھا آدمی بھی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی دقت ہے، معذور ہے، بیمار ہے، ان سب چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ جو نماز سنت کے مطابق ہے نا، وہ طویل نہیں. طویل نمازیں پڑھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کیا ہے، تو یہ وہ نمازیں ہیں جو سنت سے ہٹ کے، سنت سے بھی اوپر کی چیز. تو تین مرتبہ، پانچ مرتبہ بس. اور اگر امام اطمینان سے پڑھ رہا ہے، اس نے بھی تین مرتبہ پڑھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بہت اور کلمات پڑھتے تھے، وہ پڑھے، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں، یہ پڑھے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہاں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس پہ بات کی ہے، اور اس کے شرح نے بھی بات کی ہے، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ ملا لے. یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں، اور فرض نماز میں پڑھنے کی اس وقت گنجائش ہے جب وہ نماز پڑھائے اور لوگوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو اسے تکلیف ہوتی ہے. سنت کے مطابق پڑھائے اور پھر کسی کو تکلیف ہو تو اس کا کام ہے، اپنا جانے. لیکن آدمی اگر دعاؤں کا، ان چیزوں کا اضافہ کرے امام، اور اسے پتا ہو کہ میرے مقتدی نہیں برا مناتے، تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ مثلاً سردیوں میں فجر کون آتا ہے، عشاء میں کون آتا ہے، تو رکوع میں یہ تسبیحات ہیں، اور یہ کوہنیاں جو ہیں انہیں اپنے پہلو سے الگ رکھے، ہٹا کے رکھے. اصل قصہ یہ ہے کہ پسینے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بچتے تھے. پسینے کی وجہ سے یہ ٹانگوں کے جو جوڑ ہیں اور ہاتھ بازو کا جو جوڑ ہے، یہاں پہ پسینہ آ جاتا ہے نا، اور پھر پسینے سے بو پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بچتے. ایک جگہ آیا ہے اس سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی. آدمی کی اپنی اپنی حالت ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آؤ تو بن سمر کے آؤ. اب ایک آدمی، یہ بڑا عذاب ہے، یہ تو جو لوگ دیہات میں ہوتے ہیں ان بیچاروں سے پوچھو، سارا دن دودھ کا کام کرتا ہے بھینسوں کا، انہی کپڑوں میں مسجد میں آ جاتا ہے، صاف کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. آدمی کہتا ہے یار کیا کرے. اسی لیے خوشبو لگا کر نماز پڑھنا، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ پسینے کی وجہ سے بازو اور ٹانگیں ان کے جوڑوں میں پسینہ نہ پیدا ہو، یا پیدا بھی ہو تو خوشبو ہو اور پسینے کی بو نہ ہو، وہ بالکل صحیح اور ثواب کا کام کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے ہیں. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے، یہ تماشا کبھی دیکھنا یا آج ہی دیکھ لینا، عصر کی نماز ظہر میں دیکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسے کپڑوں میں نماز پڑھے جن کپڑوں کو پہن کے وہ شرفا کی مجلس میں نہیں جا سکتا. حدیث کا خلاصہ یہ ہے، صحیح ایگزیکٹ الفاظ یہ نہیں، جو کپڑے پہن کے آدمی شریفوں کی مجلس میں نہیں جا سکتا. اب شریف بھی دو تین ہی رہ گئے ہیں، باقی تو شریف رہے نہیں. ہاں مطلب کوئی وزیر اعظم بلا لے، نواز شریف صاحب ہی ہے نا، تو شریف کوئی بلا لے کہ بھی مجھ سے ملنا. تو جو کپڑے پہن کے آدمی، فقہا نے اس سے بھی عجیب بات ان کا، جو کپڑے پہن کے سسرال میں نہیں نہ جا سکتا، ان کپڑوں میں اللہ کے سامنے نماز مکروہ ہوتی ہے. جو کپڑے پہن کے آدمی دو چار شریفوں میں نہیں جا سکتا، جو کپڑے پہن کے اپنے سسرال میں نہیں جا سکتا داماد، وہ کپڑے اللہ کے سامنے پہن کے آئے گا، یہ بھی مکروہ ہے، نہ کرے ایسے. یہ تماشا دیکھنا آج، یہ لڑکے کیسے کیسے لباس پہن کے آتے ہیں. سوچتا ہوں کہ یہ اس کی شادی ہو تو یہ اسی لباس میں اپنے سسرال چلا جائے گا. ایک اللہ ہی کا گھر اور اللہ تعالی شانہ کی مجلس ایسی رہ گئی ہے جس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے وہ کپڑے جن سے بو آتی ہے، وہ کپڑے جو پیشے سے متعلق ہے، پیشہ ہے نا، دودھ دھونا، گوبر اٹھانا، صفائی کرنا، موٹر سائیکل ان کا کام، گاڑیوں کا کام، پٹرول ہے نا، پٹرول پمپ پہ جو ہوتے ہیں، پٹرول سارا دن ڈالنا، پٹرول کو صاف کرنا، سخت مصروفیت ہے. زور کی نماز میں آئے، ساری مسجد میں پٹرول کی بو آدمی جائے گا، ساری مسجد میں گوبر اور دودھ کی بو آ رہی ہے جائے گا. دودھ کبھی گر جائے نا گاڑی میں تو پھر پتا چلتا ہے، گاڑی کا جو میٹ ہوتا ہے نا وہ جذب کر لیتا ہے نا دودھ کو، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے بدلے، آدمی بیٹھ نہیں سکتا، اتنی شدید بو پیدا ہو جاتی ہے دودھ. اس لیے فقہا نے لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ، اور وہ اونٹوں کا کاروبار کرتے تھے، اونٹوں کا دودھ، ان چیزوں کا، اور لباس تھا ایسا جیسے اونی ہوتا ہے، تو اونی لباس میں یہ چیزیں جذب ہو جاتی ہیں، تو ان سے پسینے کی بو آ رہی تھی، اونٹ والوں سے دودھ وغیرہ کی بو آ رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، آپ نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے جو شخص جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے اپنے کپڑوں کا ایک الگ جوڑا رکھ لے جسے صرف جمعے میں پہنا کرے تاکہ تکلیف نہ ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نکال دیتے تھے مسجد سے، کہتے تھے نکلو، نمازی نہ تنگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے منہ سے کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے کی وجہ سے بو آتی تھی، اسے باہر کر دیتے، بنا دے جاؤ تھوڑی دیر جا کے کھلے میدان میں یا جنت البقیع میں یہاں بیٹھو تاکہ تمہارے منہ کی یہ بو زائل ہو جائے، پھر مسجد میں آنا. طواف سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نکال دیا. ایک عورت اس کے ہوگی بیچاری کو جو بھی مرض، رحمہ اللہ، تو عمر رضی اللہ عنہ طواف میں تھے، انہوں نے دیکھا لوگ ہٹ رہے ہیں اس سے، تو انہوں نے کیا ہو گیا ہے، تو معلوم ہوا اس کے گوشت سے بو آتی ہے جسم سے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ طواف مکمل کرو، گھر چلی جاؤ، اور آئندہ سے عمر ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ جب تم طواف کا ارادہ کرو گی نا پکا، تو آئے بغیر اللہ تمہیں طواف کا اجر دے گا، آئندہ نہ آنا. جس دن شہادت کی خبر مکہ میں پہنچی، ایک آدمی گیا اور اس نے کہا چل طواف کر، اس کی شہادت ہو گئی جس نے روکا تھا. اس نے کہا جس نے روکا تھا اس کی شہادت کے بعد بھی ہمت نہیں پڑتی کہ اس کی بات نہ مانو، اس کا ایسا روب ہے. یہ چیز اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر فرماتے تھے، تنبیہ فرماتے تھے ممبر سے کہ مت ایسے لباس کے ساتھ آؤ جس سے بو آ رہی ہے. تو اس لیے یہ جو پسینہ پیدا ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ہاتھ رکھتے تھے تاکہ یہ گوشت جڑے آپس میں نہیں، تو جتنا کم جڑے گا اتنا کم پسینہ پیدا ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور عثمان رضی اللہ عنہ آئے، تو انہوں نے خطبے کے دوران فرمایا کہ عثمان جمعے کی نماز کے لیے آنے کا یہ وقت ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت میں بہت زیادہ مصروف تھا، اب وضو کرنے جا رہا ہوں. فرمایا اچھا، جمعے کے دن وضو کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے نہاتے ہیں؟ چپ ہو گئے عثمان رضی اللہ عنہ، جا کے وضو کیا، نماز پڑھی. تو یہ چیزیں تھیں، یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں دیکھنے میں، اللہ کے ہاں تو بہت بڑی ہیں، لیکن اس سے جو سوسائٹی اور معاشرہ تشکیل پاتا ہے نا وہ بڑی صاف ہوتی ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے. یہاں یہ صفائی کا جو ماحول ہے، حت الوسع، اطمینان تو ہمیں نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اتنا پانی، یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ حت الوسع مسجد، واش روم، یہ سب چیزیں صاف رہیں. اللہ کے لیے جو نماز پڑھنے کے لیے رکے اسے اطمینان ہو کہ یہاں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں. وگرنہ رستے میں مسجدیں جو ہوتی ہیں، راستوں میں اور محلوں میں آدمی گزرتا ہے تو بو کی وجہ سے اسے پتا چلتا ہے اچھا یہاں بھی مسجد، یہ ہمارا حال ہو گیا، پرواہ نہیں ہوتا. پورا پاکستان اس کی کریم، اسلام آباد والے، یہ سارے لاہور اور ملک بھر سے لوگ سردیوں اور گرمیوں میں گزرتے ہیں. یہ مسجد اسی لیے اتنی اچھی بنائی گئی کہ جو لوگ یہاں آئیں، ایک دو چار مرتبہ نماز پڑھیں، آئندہ کو نماز کے لیے رکیں، ان کی نمازیں ضائع نہ ہو جائیں، انہیں پتا ہو کہ ایک جگہ ہے یار، وہاں چل کے نماز پڑھیں. وگرنہ یہ اہتمام نہ ہو تو ایک ہی مرتبہ کوئی رکے، دوسری مرتبہ کہ یار وہاں تو وضو کی جگہ بھی ٹھیک نہیں، یہاں نہیں رکتے. ہوٹل میں چلے جاتے ہیں لوگ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد نہیں جاتے. کئی مرتبہ ہوٹل میں کھڑی ہو جاتی ہے گاڑی، لوگ کہتے ہیں یہاں نماز پڑھ لو، یہ صاف ہے، مسجد نہیں جاتے. یہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا کہ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آپ شام کو آئیں، عشاء میں، رات کو باہر سے کوئی آئے تو مسجد خوشبو سے جیسے بھری ہوئی ہوتی ہے. کیا ہے یہ؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال میں مقرر کیا ایک مد پوری کی پوری، اور فرمایا ملک کی جتنی مسجدیں ہیں جمعے کے دن سب میں خوشبودار لکڑی بخور جلایا جائے، مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے، جمعے میں لوگ آتے ہیں انہیں راحت اور آرام پہنچے، اور سارا پیسہ پوری مملکت میں مسجدوں کی خوشبو کا گورنمنٹ برداشت کرے. یہ چیزیں اس وجہ سے لوگوں کو سہولت، اطمینان. مسجد گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تک کہا ہے کہ مسلمانوں کا ہر اجتماع اس میں خوشبو لگا کے جاؤ. بہت سی احادیث کا مشترکہ مفہوم یہ نکلتا ہے، جہاں مسلمان جمع ہو رہے ہیں خوشبو لگا کے جاؤ. 50-100 آدمی کئی جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تقریر میں جمع ہو جاتے ہیں، کلاس میں جمع ہو جاتے ہیں، جماعت میں جمع، جمعہ ہے، عید ہے، کتنے موقع ہیں. حکم ہے خوشبو لگا کے جاؤ، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، حق تعالی شانہ کی بھی رحمت اور رضا نصیب ہوتی ہے. تو اس لیے رکوع میں جب جائے تو ذرا سا کونیوں کو فاصلے پر کہ اتنا بھی فاصلہ نہ ہو کہ ساتھ والے نمازی سے ٹکرانے لگے، لیکن دور رکھنا چاہیے جسم کو تاکہ پسینہ اور بو اس سے بچا جا سکے. کبھی مسجد میں ایسے کپڑے پہن کے نہیں آنے چاہیے جس سے بو آ رہی ہے. یہ قصاب ہوتے ہیں نا، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو پھر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ یار نماز ہے کہ کیا چیز، کہاں پھنس گئے. یہ جتنے پیشے ہیں، جتنے کام ہیں، اس کے لیے مومن آدمی وقت کتنا لگتا ہے. کہیں بھی کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، 2-3 منٹ لگتے ہیں، بدلے، تبدیل کیے، وضو کیا اور نماز پڑھ لی، آ کے پھر وہی کپڑے پہنے اپنا کام کرے جو بھی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسی چیزوں سے. تو وہ لباس جسے پہن کے انسان کسی شریف آدمی سے نہیں جا کے ملتا، اپنے استادوں سے نہیں جا کے مل سکتا، گھر میں سسرال نہیں جا، نماز اس لباس یہ زور میں دیکھنا تماشے کیا. اور اثر میں گاڑیاں رکتی ہیں، اللہ جانے کیا چیز ہے. بہت احسان فرمائیں گے، ایسے بھی مل جائیں گے جو ہاف سلیوز کی بنیان پہنے ہوئے ہیں، دھوتی پہنے ہوئے ہیں اور نماز ہو رہی ہے. آتے ہوتے ہیں ایک صاحب، کبھی کبھی دھوتی باندھی ہوئی ہے، نیچے تسموں والے بوٹ پہنے ہوئے اور اتنی بنیان اور نماز پڑھتے ہیں، پھر کیا تھوڑا ہی سکتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، دراصل روح کی نمائندگی کرتی ہیں کہ اس کی روح کیا ہے. روح اگر پاک ہو نا تو پھر بندہ پاک کیزگی کی طرف چلتا ہے، اور روح گندی ہو تو گندی چیزوں کی طرف چلتا ہے. اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ اللہ کے حضور میں حاضری ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت جب آؤ تو بن سنور کے. بننے سنورنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت لمبی چوڑی، مطلب یہ ہے کہ کپڑے صاف ہوں، خوشبو لگا لو، کنگھی کی ہوئی ہو، یہ 3-4-5-7 چیزیں بس، یہ فرمان. پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے، سمع اللہ لمن حمیدہ، بڑی زبردست بات ہے. اللہ کہتا ہے سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ، جس نے بندے نے اس کی تعریف کی، اللہ سنتا ہے. صرف اتنا پتا چل جائے کہ وزیر اعظم میرا فون سن لے گا، کام ہو نہ ہو بندہ کیسا خوش ہو. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے مغفرت اور جنت ہے وہ آدمی جو یہ پسند کرے کہ اس کے پاس لوگوں کے بہت سے مقدمے آ جائیں اور یہ اس میں انصاف کر دے، ایسا قاضی، جنت ہے. تو اس لیے آدمی کسی دنیا کی بڑی شخصیت کا کوئی کہہ دے کہ آج صدر صاحب نے دوپہر 12:19 پہ فون کرنا ہے، تو مجال ہے جو 15 منٹ سے اور 12 بجے سے کہیں ہلے، موت کی خبر آ جائے تو کہتا ہے یار مجبور ہوں، 19 منٹ بس گزرنے دو نا پھر بات کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمید، اللہ اپنے اس بندے کی سنتا ہے جو اب اس کی تعریف کر رہا ہے. اسی لیے آگے سے بندہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے اللہ تعریف تیرے لیے. اللہ سنتا ہے نا، یہ موقع ہے نماز میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے مڑ کے دیکھا اور آپ نے کہا آج تم میں سے کسی آدمی نے کوئی اس میں اضافہ کیا تو جملہ اور پڑھا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ ڈرتے ڈرتے بولے، ان کا اللہ کے رسول، میں نے کہا اللہ ربنا لک الحمد، اور پھر میں نے پڑھا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، کثیرن کثرت سے بہت زیادہ اللہ آپ کی تعریف، طیبن اور تیری تعریف میں بڑے پاک صاف نکھرے ہوئے الفاظ استعمال کرتا ہوں. مبارکن اللہ وہ کلام تیرا پڑھتا ہوں جو برکت والا ہے. کلام ہر طرح کا ہوتا ہے, گالی بھی تو کلام ہی ہے, کسی کو دے کے دیکھو نا, تعریف بھی تو کلام ہی ہے. انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے کانوں کے ذریعے. جب جملے سنتا ہے نا کہ سر آپ جناب آپ کی پالیسی, سر آپ نے ایسا, جناب آپ جیسا تو ملک میں کوئی نہیں, یہ کانوں سے سنتا ہے تو نفس پھولتا ہے, کہتا ہے یار زبردست بات کہی. انسان کا نفس کانوں کے ذریعے بھی موٹا ہوتا ہے, اس لیے بچائے بچائے اپنے آپ کو. ایک ہے حقیقی صورتحال کا دریافت کرنا. آدمی گھر بناتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ یار گھر ٹھیک بنا ہے, بیوی بچوں سے کہتا ہے بیٹے گھر ٹھیک بنا ہے, یہ میں اتنا سائز رکھا تھا کیا خیال ہے ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ابا بہت اچھی. ایک ہے حقیقی صورت, ایک ہے دل کا چور کہ لوگ تعریف کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑا برا اس پہ, ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف بھی کی تو فرمایا ہلکتا واہ ہلکتا, خود بھی برباد ہوئے اس کو بھی برباد کیا بےچارے. جھوٹی تعریف. تو اس لیے اس نے کہا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کثیرن کثرت سے, طیبن پاک صاف جملے, مبارکن ایسے جملے جن میں اللہ نے برکت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے پوچھا کہ آج نماز میں میں نے دیکھا اللہ کے 19 فرشتے بھاگ پڑے کہ تمہارے جو جملے زبان سے نکلے ہیں کون سا فرشتہ سب سے پہلے لے کے اڑ جائے اور اللہ کے حضور پیش کرے. اللہ اتنا خوش ہوا ان جملوں سے. بڑا طویل قیام ہوتا تھا. پہلا مسئلہ سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار طرح کے جملے کہتے تھے. کبھی فرماتے تھے ربنا لک الحمد, کبھی فرماتے تھے, اگرچہ بعض محدثین کو اختلاف ہے لیکن فرماتے تھے اللہم ربنا لک الحمد, کبھی فرماتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد. آپ حرمین شریفین جو جاتے ہیں نا تو وہاں پہ وہ سپیکر پہ بولتا ہے ربنا ولک الحمد. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ جب کھڑا ہو تو یہ کہے اللہم ربنا ولک الحمد. ہم کہتے ہیں نا ربنا لک الحمد, دو چیزوں کا اضافہ کرنا ہے, اللہم ربنا ولک الحمد. ہمارا مسلک یہ ہے کہ سب سے اچھا جملہ یہ ہے. یہ شاید کسی کو مسئلہ نہ پتا ہو پہلی بار سن رہے. یہ جو حنفیوں کی نماز لکھی ہوئی ہے نا یہ بچوں کے لیے لکھی تھی بڑوں نے, انہوں نے کہا بچہ ہے اتنے لمبے لمبے جملے کیا یاد کرے گا, چھوٹا جملہ لکھو ربنا لک الحمد, بڑا ہو کے پڑھے گا نا خود ہی ٹھیک کر لے گا. انہیں کیا پتا تھا کہ 70 سال کی عمر میں بھی ہم بڑے نہیں ہوں گے, ہم اتنے ہی 12-13 سال کے ہی رہیں گے. انہیں نہیں پتا 70 ناف کے بالکل نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے. یہ گھٹنے کی نچلی ہڈی جو ہے نا اس سے نیچے تک 70 ہے, اس کو ڈھانپنا ہے. اور 70 اگر نماز میں کھل جائے پورا ایک رکن, مثلا پورے سجدے میں پورے رکوع میں, تو نماز ٹوٹ گئی. یہ تماشا یہاں دیکھنا, یہ لڑکے اتنی یہ شرٹس پہن کے آتے ہیں جب رکوع کے لیے جھکتے ہیں تو صاف کمر بالکل ننگی ہو جاتی, سجدے میں جاتے ہیں اس سے بدتر حالت ہو جاتی ہے, اور ان کی نماز ہو گئی. اللہ جانے کیسے ہو گئی, چلو یار یہ حالت ہو. ایک ہے جو بنیان یا شرٹ یا کوئی چیز پینٹ میں اندر ڈال دیتے ہیں تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں, چھپ گئی ایک چیز, لیکن یہ جو اس طرح کرتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی. تو یہ 70 کے مسائل بھی اب 70 سال کی عمر کو کسی کو بتانے پڑے تو ہنسی آتی ہے کہ یا اللہ یہ 14 سال کی عمر کے 12 سال کی عمر کے بچوں کے سیکھنے کے تھے, اب بابا کو کیا سکھائیں. یہی حال نماز ہماری کا ہے. فقہا یہ نماز کے آخر پہ جو دعا ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی دعا قرآن سے نہیں بتائی. مجھے ایک جگہ ثابت کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہو کہ ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ لینا, ربی جعلنی مقیم الصلاہ پڑھ لینا. ہم کیوں قرآن سے دعائیں پڑھتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہا کہتے تھے بچہ ہے نا, ایک آیت یاد کرا دو, یہی آیت نماز کے آخر میں بھی پڑھ لے گا, یہی آیت دعا میں بھی پڑھ لے گا, یہی دعائے قنوت جب تک یاد نہیں ہوتی یہی ایک ہی آیت سے کام چلاؤ. انہیں کیا پتا تھا کہ بابے بھی ہو جائیں گے تو ہم بچے ہی رہیں گے. ہم نے نماز کو نہیں سیکھ. ربنا لک الحمد یہ سب سے چھوٹی چیز ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھیں. اس لیے نماز میں جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو اس کے جواب میں یہ پڑھنا ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد. ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد, ٹھیک ہو گئی نماز ہو, لیکن یار دو لفظوں کے اضافے سے کیا فرق پڑنا ہے؟ کیوں نہ ہم وہ چیز پڑھیں جس سے اللہ کی زیادہ خوشی آ سکے. اللہم ربنا ولک الحمد. آگے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے, کیا پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والحق والمجد احق ما قال اللبد وکلنا لک عبد. اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اتنی دیر کھڑے رہتے تھے. اللہم ربنا ولک الحمد اے اللہ اے ہمارے پروردگار, اور تعریف تو اللہ تیرے ہی لیے. یہ جو واؤ ہے نا, اور یہ اردو میں آپ دیکھیں نا اور آتا ہے پہلے بھی کوئی کلام ہوتا ہے پھر اور اس کے ساتھ لگاتے ہیں نا, عربی میں بھی ایسے ولک الحمد اور تعریف, یعنی پہلے بھی تعریف ہے یہ اور میں کر رہا ہوں اور تعریف. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ابھی ہو گیا. مل السماوات اللہ میں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ میرے جملے اگر لکھے جائیں تو تیرے سارے آسمان بھر جائیں جگہ ہی نہ رہے. مل الارض اور اللہ اتنی تعریف تیری کرتا ہوں کہ زمین میں اگر وہ کاغذ پھیلائے جائیں تو زمین بھر جائے. وما بینہما اللہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا, میں اللہ تیری اتنی تعریف بیان کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ختم ہو جائے. ہے خدا کی تعریف. اور ملا معاشیت اب ان شعیم بات, اور اللہ میں اتنی تعریف تیری کرتا ہوں کہ اس دنیا کے علاوہ بھی جو دنیائیں ہیں نا اتنی تعریف ہے تیری کہ ان میں بھی کاغذ ڈالے جائیں وہ بھی بھر جائیں ساری کی ساری. اہل الثناء اس لیے کہ اللہ تیرا حق بنتا ہے کہ تیرے بندے تیری تعریف کریں. والحق اور اللہ تو سچا ہے تیری تعریف ہے. والمجد اور اللہ تو اپنی ذات میں اتنی عظمت اور بزرگی والا ہے, اتنا بڑی ہے تیری ذات کہ اللہ حق بنتا ہے تیرے بندوں کا کہ تیری تعریف کریں, اور تیرا حق بنتا ہے کہ اللہ تو ہماری تعریف کو سن. وکلنا لک عبد اور اللہ میں جو تیری تعریف کے لیے کھڑا ہوں نا, میں بھی اور ہم سب نمازی جو اس مسجد میں جو کوئی ہے دنیا میں نماز پڑھتا ہے مسلمان اللہ اور کافر سب ہم تیرے بندے ہیں. کلنا لک عبد اللہ ہم سب تیرے ہی بندے. احق ما قال اللہ اور اللہ تو سچ پوچھ تو سب سے اچھی بات وہ ہے جو تیرے بندے نے کہی, مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ کہہ رہا ہے. احق ما قال اللہ سب سے سچی بات یہ تیرا بندہ بیان کر رہا ہے. وکلنا لک عبد اور اللہ ہیں تو ہم سب تیری بندے, اور سب سے سچی بات اللہ یہ ہے کہ لا مانع لما آتیت تو کوئی چیز دینا چاہے تو اللہ دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا. ولا موتی لما منعت اور اللہ آپ کوئی چیز نہ دینا چاہیں
دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا. بلا راد لما قضا, تو اے رب میرے بارے میں میری تقدیر کا تو کوئی فیصلہ کر دے. اللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس پہ نظر ثانی کر سکے. بلا ينفع ذل جد من کل جد, اور اللہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بھی بڑائی, عہدہ, مال, اللہ تیرے سامنے کوئی کام نہیں آتا. ایک یہ مقام اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم سوچتے تھے اب لقمہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے کہ آگے سجدہ بھی کرنا ہے. ایک سجدہ کر کے بیٹھ گئے کہ بھول تو نہیں گئے کہ دوسرا سجدہ بھی ہے. اس لیے ایک اللہم ربنا ولک الحمد, دوسری چیز اس طرح سے کھڑا ہونا کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں. یہ واجب ہے, یہ ضروری ہے. اگر کوئی آدمی رکوع سے کھڑا ہوا اور ساری ہڈیاں اپنے جوڑوں میں آ کے بیٹھ نہیں گئیں اور سجدے میں چلا گیا تو جان بوجھ کے اس نے واجب چھوڑا نا, نماز ٹوٹ گئی, نماز باطل ہو. اور اگر غلطی سے چھوڑ دیا تو آخر پہ سجدہ صاف کرے. یہ مسئلہ ہے پکا, فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح کھڑا ہونا کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنے جسم کی جگہ پہ واپس آ جائیں یہ واجب ہے, اور اگر نہیں آئیں تو جان بوجھ کے ایسے کیا تو نماز اسی وقت ٹوٹ گئی خیر سے, اور اگر بھولے سے ہو گیا تو آخر میں سجدہ صاف کرے. یہ مسئلہ یاد رکھو اور ٹکٹ کٹاؤ پشاور کا, پٹھانوں کی نماز دیکھ, اللہ جانے انہیں کیا پڑی ہوئی ہوتی. یہاں یہاں دیکھو سب سے زیادہ ہم نے تو سرحد میں دیکھا کہ پٹھان بالکل رکوع سے سیدھے ہی سجدے میں نماز پڑھیں گے, لیکن ایسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے, فرمایا نماز میں سلام پھیرتے ہیں اور فرشتے اٹھا کے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے لے جائیے نماز نہیں ہوئی. فقہی اعتبار سے قبول نہیں, باقی اللہ جانے اور اس کی مغفرت اور بخشش اور بندہ جانے, لیکن نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ, اللہم ربنا ولک الحمد, اور اس کے بعد اتنا کھڑا رہنا کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں, یہ ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے, اور اصول یہ ہے کہ جو چیز جس میں زمین کے قریب ہے سب سے پہلے زمین پہ اسے رکھا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ سات ہڈیوں پر ہے, دو گھٹنے, دو ہاتھ چار, دو پاؤں دو گھٹنے چار, دو ہاتھ چھ, اور پیشانی اور ناک اسے ایک ہی ہڈی قرار دیا ہے, یا پھر اگر دو ہڈیاں ہیں تو ان میں سے ایک لگنی چاہیے, فقہا کا اختلاف ہے بہرحال, لیکن سات ہڈیوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہے. سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے زمین کے قریب گھٹنے آتے ہیں, گھٹنے ٹیکتے رکھے. بڑھاپا, بیماری, کئی مرتبہ ہوتا ہے آدمی تھکا ہوا, نیند کا غلبہ, جھکنا گھٹنے رکھنا مشکل ہوتا ہے تو پہلے ہاتھ رکھ دیتا ہے, یہ مجبوری ہے, معذوری ہے, اس کا کچھ نہیں. لیکن معذور نہ ہو تو سب سے پہلے گھٹنے, اور گھٹنوں کے بعد دونوں ہاتھ, اور دونوں ہاتھ رکھنے کے بعد ناک, اور پھر پیشانی. یہ ترتیب ہے سجدے میں جانے کی, اور سجدے میں جا کر اس کو اپنے آپ کو مکمل طور پہ قبلہ رخ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نماز میں آئے تو امام جب رکوع میں ہو نا تو آدمی پھر جلدی کرتا ہے کہ پکی پکائی مل رہی ہے, پکی پکائی ہو گئی نا, رکوع میں پہنچا تو آگے رکعت کتنی ہے, دو سجدے ہی کرنے ہیں, ایک رکعت پوری مل جاتی ہے. تو وہ آدمی بھاگ کے آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پوچھا, اسے بلایا اور فرمایا زادک اللہ حرصاً. نماز پڑھنے کی جو تمنا اور خواہش اور خوشی ہے نا, اللہ تیری اور زیادہ کرے. لیکن دیکھو جب نماز کو جوائن کرنا ہو, نماز میں ملنا ہو آ کے, نماز میں شرکت کرنی ہو, تو وقار سے آؤ, سکون سے آؤ. ایک جگہ فرمایا, تم میں سے جب کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ نماز کے لیے آنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے احرام باندھا اور عمرے کے لیے نکلا. ایک جگہ فرمایا, جب تم اپنے گھر سے وضو کر کے چلو تو رستے میں ادھر ادھر فضول چیزوں کو نہیں دیکھنا, کیونکہ تم اب وضو کرنے کے بعد اللہ کی نظر میں اب نماز نہیں ہو. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے بندے سے, اب اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ وضو کر کے میرے لیے نماز پڑھنے آ رہا ہے, اور یہ گاڑیوں کے ماڈل دیکھ رہا ہے, اچھا اس ماڈل کی ہے, اس کی یہ قیمت ہے, یہ گاڑی ہے, یہ گاڑی ہے. تو نماز تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب تم گھر سے نکلے, ایک جگہ آیا ہے حدیث میں کہ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو انگلیوں میں نہ ڈالنا, مطلب یہ کہ جو غفلت ہے نا, لاپرواہی, اس کی جو علامتیں ہیں, منع فرمایا کہ لاپرواہی نہ کرو, اب تم نماز میں ہی, اب تم اللہ کی نظر میں آ گئے, وضو کر لیے. اس سے فرمایا کہ نماز کا شوق اللہ اور زیادہ کرے, مگر جب آؤ تو سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, یہ نہ کرو دوڑنا. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ کو سمجھایا, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر رکوع نہ ملے تو پھر کھڑے نہ رہو. فرمایا کہ امام کے ساتھ مل جاؤ, اور یہ جو تم سجدہ کرو گے تو تمہیں رکعت تو نہیں ملے گی, لیکن تمہارا ہر سجدہ اللہ کے ہاں نیکی میں اضافہ کرے گا اور گناہ کو مٹا دے گا, یہ گارنٹی ہے. اس لیے بعض اوقات آدمی رک جاتا ہے نا کہ امام اب دو سجدے کر کے اٹھے یا بیٹھے پھر میں اس کے ساتھ کروں. فرمایا نہ, آؤ امام جس حالت میں ہے مل جاؤ, سجدے میں ملو گے نا تو فرمایا اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں درجہ بڑھ جاتا ہے. سجدے میں پورا قرب ہے اللہ کا. علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں, عبد چیزیں دیگر, عبد ہو چیزیں دیگر, بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہونا اور بات ہے. بندے تو سارے ہی ہیں نا, کافر کیا اور مومن, اس کا بندہ, عبد ہو اس کا بندہ, یہ مقام ہی اور ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, علامہ اقبال کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ایک سجدہ جو تمہارے لیے بڑا مشکل ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, ہزار جگہ سر جھکانا نہیں پڑتا ہی اگر ایک جگہ سر جھکا لو, ایک جگہ سجدہ کر لو نا تو ہزار جگہ منتیں نہیں کرنی پڑتی, خوش آمدیں نہیں کرنی پڑتی, اللہ ایسے کام کرا دے. یہ ایک سجدے پہ ہی تو مارا گیا تھا, کر لیتا نہیں کیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے نا, اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے, اپنے آپ کو مارتا ہے اور کہتا ہے ہائے تو نے سجدہ کر کے اللہ کا قرب, اللہ کے قریب ہو گیا, میں یہی سجدہ نہ کر کے رسوا ہو گیا. یہ سجدہ کوئی معمولی چیز نہیں. اسی وجہ سے یہ صحابہ کرام رضی اللہ, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی کبھی اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ ہم قریب ہو کے سانس کی آواز سنتے تھے, ڈر ہوتا تھا کہ کہیں روح مبارکہ چلی تو نہیں گئی, انتقال ہی تو نہیں ہو گیا. اتنے طویل سجدہ, ایک مرتبہ سجدہ فرمایا اتنا طویل, اتنا طویل, غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے, کہتے ہیں میں قریب ہوا کہ سانس بھی ہے یا نہیں, سانس سنا تو مجھے اتنے, سجدے سے اٹھے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اتنا طویل سجدہ فرمایا میں کیوں نہ کرتا, آج اللہ نے مجھ سے عجیب بات فرمائی, مجھ سے کہا آپ کی امت میں کوئی بھی آپ پہ درود پڑے گا نا تو ہم اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے, 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے, 10 درجے جنت میں بلند کر دیں گے. تو میں نے کہا جو میری تعریف کرے گا اسے اتنا کچھ ملے گا, میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اتنا سجدہ فرمایا میں نے اس لیے شکر میں ادا کیا کہ درود شریف پڑھنے پہ میری امت کو اتنے انعامات ملے. سجدے میں پوری طرح قبلے کی طرف دونوں پاؤں کی انگلیاں زور ڈال کے دبا کے قبلے کی طرف کرنی ہے, انگوٹھوں سمیت 10 کی 10 انگلیاں اور انگوٹھے بالکل سیدھے قبلہ رخ ہونے چاہیے. یہ مسئلہ بچپن میں سمجھا ہوا ہونا تو بچے مڑ جاتے ہیں, اب بچے جسم نازک ہوتا ہے نا تو مڑ جاتی ہیں انگلیاں, بڑے ہو کے آدمی کو بڑی دقت پیش آتی ہے, جتنا بھی کرنا چاہیے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کی ساری انگلیاں اور انگوٹھے قبلہ رخ ہونے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے, گھٹنے تو ہیں ہی, ہاتھ آ گئے, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ دینی چاہیے. نماز میں صرف ایک مقام ہے جہاں انگلیاں کھول دینی ہیں رکوع, اور ایک مقام پہ انگلیاں جان بوجھ کے بند کرنی ہے سجدہ, باقی نیچرل چیزیں جب بیٹھے جب اللہ اکبر کہے کھلی ہیں انگلیاں بند ہیں کچھ پتا ہے ٹھیک ہے سب کی, لیکن سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے قبلے کی طرف رکھنی چاہیے. یہاں اللہ معاف کرے سجدہ ایسے کرتے ہیں, ایسے ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں کہ ادھر امریکہ چین کی طرف انگلیاں جا رہی ہیں بیت اللہ کی طرف نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا ہے. یہ پوری ریہرسل ہے, یہ کیڈٹ کالجز میں کراتے ہیں نا فوجیوں کو ریہرسل ایسے کھانا ہے, اور یہ تو اب مل گئی اجازت انہیں, یہ جو سکول ہوتے تھے مشنری سکول یہ لارنس کالج وغیرہ وغیرہ, یہاں جو ننز ہوتی تھی نا عیسائی عورتیں جنہوں نے اپنا زندگی وقف کر دی چرچ کے لیے, یہ بچوں کو سکھاتی تھی کہ بیٹے کھانا کیسے کھاتے ہیں, چمچہ کیسے پکڑتے ہیں, کمرے میں آ کے بتاتی تھی کہ بیٹے چادر ایسے فولڈ کرتے ہیں, الماری ایسے بناتے ہیں, تربیت تھی نا. اس لیے ان کیڈٹ کالج کے جو صحیح معنی میں پڑھے لکھے آفیسرز ہیں زندگی بھر اصول کے پابند, 10 بجے سونا ہے تو 10 بجے ٹھیک اٹھ کے چل پڑے جو مرضی ہوتا رہے, یہ ساری چیزیں تربیت تھی نا, یہی تربیت تھی نماز, یہی تربیت. یہ تربیت جب سے ختم ہوئی ہے کوئی سر پہ راہ نہیں چھوٹا بڑا سکھانے والا, یہ تربیت برباد ہو گئی. خانقاہوں میں مشائخ تربیت کرتے تھے, نماز سکھاتے تھے, یہ چیزیں سکھاتے تھے. تو اس لیے دونوں پاؤں کی انگلیاں اور انگوٹھے قبلہ کی طرف, دونوں ہاتھ بند کر کے انگلیاں قبلہ کی طرف, سر پیشانی ناک ظاہر ہے وہ تو ہے ہی. اب وہ کہے گا سبحان ربی الاعلی ایک بار واجب ہے, 2 بار اچھا ہے, 3 بار تو بہت ہی اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی بھی کہتے تھے, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ یہ بھی پڑھتے تھے. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ نماز میں سجدے میں کہتے تھے لا الہ الا انت, لا رب غیرک, اللہ تیرے علاوہ رب کوئی نہیں, اللہ تیرے علاوہ پالنے والا کوئی نہیں, ولا الہ غیرک, اتنا جملہ ہم بھی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک, اس میں آتا ہے نا ولا الہ غیرک, وہ اتنا ٹکڑا پڑھتے تھے سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, سبحان رب 3 مرتبہ پڑھ کے ولا الہ غیرک, لمبی تسبیحات نفلوں میں دیر تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہنا بڑا اللہ کا قرب دلاتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ, اور جب رات ہو جائے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو. اللہ کہتا ہے میری تعریف کرو. ادبار النجوم, جب ستارے چھپنے لگیں, ستارے واپس سونے لگیں, ستاروں کے ڈوبنے کا وقت, اس وقت میری تعریف کرو. ستارے ڈوبتے ہیں جب صبح صادق ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ستارے ختم ہو جاتے ہیں نا, اللہ نے کہا اس وقت. ایک نا فسجد لہو, اور لمبے سجدے کرو اللہ. یہ خدا کی عبادت ہی تو ہے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ عجیب حال ہو گیا ہے. اگر امام آٹھ سات آٹھ منٹ کی زہر پڑھا دے تو لوگ اف اتنی گرمی, اف یار اتنی لمبی, امام صاحب نماز لمبی. اور اسی آدمی کو غور کرو, اسی بچے کو باہر جا کے اور موبائل پہ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے کہ یار کرکٹ کا کیوں, انڈیا جیتا ہے کہ پاکستان جیتا. باہر کھڑے ہو کے دس منٹ گپے لگائے, وہ کوئی نہیں, کہیں اللہ کے حضور دو منٹ زیادہ نہ ہو جائیں, کیونکہ اس سے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہوتا ہے. ایسے فضول بیکار چیز. جم کے عبادت کرے اللہ کی, عبادت کرنے کا کام ہے. خدا کے سامنے سر جھکانا, نماز اور روزہ, یہ کرنے کا کام ہے. ایسے ایسے لوگ تھے کہ دشمنی لڑائی ہو رہی ہے, وہ کہتے تھے خدا کی قسم کھاؤ کہ ہم فتح پائیں گے. وہ کہتا تھا اچھا دو رکعتیں پڑھ لوں, دو رکعتیں پڑھ کے کہتا تھا اللہ فتح دے دے. لوگ کہتے ہیں کہ دشمن آیا ہوا پلٹ جاتا. یہ نماز ہی تو تھی جس میں اتنی طاقت. برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا, اللہ کو کچھ بندے اتنے اچھے لگتے ہیں کہ اگر اللہ کو کسی بات پہ اس کی قسم دے دینا کہ خدایا تجھے تیری قسم ہے یہ کام کر دے, آپ نے اللہ ابرا, اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے ان کے جملے کی, ان کی قسم. برا بن عازب رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان میں سے ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جنگ میں انہیں ساتھ رکھتے تھے, جب دیکھتے تھے نا کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم کہتے تھے برا اللہ کی قسم کھا ہم جیتے ہیں. تو برا جب اللہ کی قسم کھاتے تھے ہم کہتے تھے بس اب کافی, اب اور ہم جیت جاتے. یہ سب کچھ جو ہے نا یہ خدا کے قرب سے ہی ملتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق سے ہی ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, یہ جب ظاہر ہوتی ہے تو ہر آدمی کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے نا, گناہگار سے گناہگار آدمی میں جب ظاہر ہوتا ہے نا تو اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ میں تو تھا ہی تھا, جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, طریقہ, سنت کے مطابق زندگی جن پہ چھا جاتی ہے نا, کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اظہار اس سے ہوتا ہے, کبھی کبھی سخاوت کا اظہار ہوتا ہے, کبھی کبھی عبادت کے غلبے کا اظہار ہوتا ہے. یہ ان کی نسبت کی مختلف شؤون ہیں, مختلف رنگ ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی یہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت علم تھی. یہ وحی, یہ قرآن, یہ علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اتنا علم خدا نے کسی کو دیا ہے, ختم نبوت دے دی کہ جو آپ کر کے جائیں گے اب قیامت تک مسائل کا حل انہی میں, نبی تو کوئی اور آنا نہیں. یہ اس علم کی رنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت سب سے زیادہ ظاہر ہوئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں یہ علم کی نسبت تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے, پھر کہتے تھے کہ ابن مسعود کا فتویٰ کیا ہے, لوگ کہتے تھے یہ ہے, فرماتے تھے بس صحیح بات وہی کہتا ہے, وہی فتویٰ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک فتویٰ دیا نکاح کے متعلق, مدینہ منورہ حج پہ آئے
عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تو کہا حضرت نے ایک فتویٰ دیا ہے نکاح کے اوپر. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کیا فتویٰ ہوا؟ قرآن کی فلاں آیت میں نہیں یاد آئی تو نکاح نہیں ہوا. حضرت یہ تو یاد ہی خیال ہی نہیں آیا. واپس گئے جس کو وہ فتویٰ دیا تھا آپ سے کہا تمہارا نکاح نہیں ہوتا. اس کے بعد چار بچے ہو گئے. اب آپ آئے انہوں نے کہا کچھ ہو جائے, یہ مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی, بچے تمہارے ہی ہیں اور بیوی کو نہ. کب بچے تمہاری اسی لیے کہا نے لکھا ہے کہ ایک نکاح صحیح ہوتا ہے, ایک نکاح ہوا ہے جو باطل ہوتا ہے, ایک نکاح فاسد ہوتا ہے. نکاح فاسد کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی شرائط نہ پائی جائیں, نکاح
اور چاہے پھر
بات بھی ہو جائے اس سے اولاد اس کی ہے لیکن بیوی سے الگ
کر دیا جائے گا کیونکہ نکاح نہیں ہوا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی جو نسبت تھی نا وہ ان لوگوں میں ظاہر. ابو لہب کا بیٹا آیا عتبہ یا عتیبہ, اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے رشتے مانگے تھے, ہو گئی تھی منگنی ام کلثوم اور رقیہ کا. یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے منسوب تھی. ایک آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد, اس نے بننا تھا. ابو لہب اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا میں دونوں بیٹوں کے رشتے توڑتا ہوں, یہ میرا بھتیجا معاذ اللہ استغفر اللہ, اور گالیاں سکھا یہ رشتے ختم ہو گئے ہمارے. ایک ان بھائیوں میں سے دو میں سے ایک آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کی. آپ نے کہا اللہم سلط علیہ قلب من کلابی, اللہ دنیا میں بہت سے درندے ہیں, ایک درندہ اس پہ بھی مسلط فرما دیا. ابو لہب نے یہ سن لیا کہ اندر جو چور تھا نا بڑا پیسہ لے کے قافلہ چلا, اس میں اس کا بیٹا بھی تھا. اسے کہا میں اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجتا ہوں, سونا چاندی سب چیزیں دے رہا ہوں, لیکن لوگوں وعدہ کرو ایک کام. قبیلے نے کہا, سردار ہو گیا تھا قبیلے کا, وہ کہا کیا وعدہ؟ اس کا وعدہ یہ کرو کہ میرے بیٹے کو درندوں سے بچاؤ گے اور رات جب میرے بیٹے کو سلاؤ گے تو اس کی چارپائی درمیان میں ہوگی اور چاروں طرف مرد اس کے سوئیں گے اور حفاظت کے لیے الگ کھڑے کرو گے. انہوں نے کہا مسئلہ ہی نہیں, یہ کون سی شرط ہے؟ چلے گئے. شام پہنچا قافلہ اور قافلے میں جو لوگ شامل تھے بعد میں صحابہ ہو گئے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا رات کے ایک حصے میں چیتا آیا یا پھر شیر آیا, بہرحال اس نے جست لگائی اور اس کی چارپائی درمیان میں تھی اور ٹھیک اس کی چارپائی پہ آیا اور پکڑ اٹھایا اور دوبارہ جست لگائی اور بھاگ. لوگ صبح اٹھے یا اپنے بستر پہ نہیں تھا, لوگ ڈھونڈنے نکلے تو ایک قریب جھاڑی میں اس کے جسم کی ہڈیاں ملی, سب گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانور. دوسرا تھا عقل مند, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہا, رشتہ ٹوٹ گیا بس ختم ہو گئی, باپ نے جو توڑ دیا. وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو لہب کی بیٹی اور بیٹے دونوں نے اسلام قبول کر لیا. بیٹی تھی درہ, تو جیسے عورتوں میں ہوتی ہے درہ نے جب اسلام قبول کیا تو عورتوں نے اسے کہا کہ تمہارے باپ کے لیے تو اللہ نے تبت جدا نازل کیا, اب تم اسلام لے آئی ہو. اسے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے باپ نے آپ سے جو دشمنی کی میرا تو کوئی قصور نہیں, میں تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا اور آپ نے کہا خبردار جو آدمی مر جائے اس کی وجہ سے اس کے زندوں کو تانے دے کے تکلیف نہ پہنچانا, مت ایسے کام کرو. مر گیا ختم ہو گئی بات. درہ کو تو یہ ہوا رضی اللہ عنہ, اور جو بیٹا تھا اس کا عتبہ غالباً, یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کیا کیا ہوا ہے, اس کے باوجود اٹھ کے کھڑے ہو گئے, گلے لگایا اور فرمایا تم اتنی دیر میں مسلمان ہوئے, اور اپنی چادر اتار کے دے دی, فرمایا یہ اوڑو. اس زمانے میں لوگ دو چادریں ہی پہنتے تھے, ایک چادر نیچے باندھ دی, ایک اوپر اوڑھ لی. پرانے زمانے میں یہی لباس ہوتا تھا احرام, یہ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی لباس, یہ احرام انہی کی یادگار. بس وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑا دی. صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے ہم نے اسے دیکھا, اسے سوائے سجدے کرنے نماز پڑھنے کے کوئی کام ہی نہیں تھا, بس فارغ ہو گیا. صبح سے رات اور رات آنکھ کھلتی تھی تو صبح تک بس ہمیشہ وہ نماز ہی پڑھتا رہا, کبھی کوئی اور کام نہیں. کھانا کھایا وقت پہ چپ, کوئی بولتا بھی تھا تو زیادہ نہیں بولتے تھے, اس کے نماز پڑھنا شروع کر. اتنی بڑی چیز ہے. تو اس لیے جب آدمی سجدہ کرتا ہے نا تو اس میں دعا مانگے. دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے زیادہ قریب اللہ کے تم نماز کے سجدے میں ہوتے ہو, اور لوگوں اس وقت دعا مانگو, اور اللہ سب سے زیادہ اس وقت سنتا ہے. کیا دعا مانگے؟ کتاب و سنت میں جتنی دعائیں ہیں سب پڑھی جا سکتی. امام ہے تو پڑھے, بشرطے کہ مقتدی تکلیف نہ محسوس کرے. اپنی نمازوں میں تو کھلی آزادی, اپنی نمازوں میں تو جو مرضی دعا مانگے. اردو میں نہ مانگنے لگے نماز ٹوٹ جائے. جتنی دعائیں کتاب و سنت میں آتی ہیں سب مانگے. سجدہ کرے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا, سجدہ کرے ربنا لا تزغ قلوبنا, سجدہ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں, اللہم آتینا فی من ہدیت, سجدے میں دعائے قنوت پڑھتا ہے, اللہم انا نستغفر نومن بکا ونتوکل علی, بالکل ٹھیک. سجدے میں دعا مانگ. ایک ہے الگ سے سجدہ کر کے دعا مانگنا, وہ جب بشارت کسی چیز کی ہو خوشخبری, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کرتے تھے. خوشی کی خبر آئی سجدے میں گر پڑے, اللہ کا شکر ادا کہ یہ بھی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ دو نفل پڑھ کے خوشی کی خبر پہ اس میں لمبے سجدے کرے, یہ حقیقی سجدہ ہے. یا پھر اب جیسے اب نماز پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, وتر اپنے الگ سے پڑھتے ہیں, کبھی فرض جماعت کے علاوہ پڑھنے, اس میں دعا مانگ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت دعائیں مانگ. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سجدہ کرتی تھی اور بار بار یہ کہتی تھی کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اور اللہ ہی میرا کارساز ہے, میرے کام بنانے والا ہے, میں اس کے علاوہ کسی کے در پہ نہیں جاتی. اسماء رضی اللہ عنہ دکھی بہت ہو گئی تھی نا, جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا ان کا انتقال ہو گیا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہو گئی. تو جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت, پھر حبشہ سے ہجرت, چھوٹے چھوٹے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا اللہ کے رسول دکھ بہت بڑھ گئے ہیں زندگی میں, غم بہت بڑھ گئے ہیں. فرمایا اسماء یہ پڑھا کر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا دکھ کم ہو جائیں گے. مطلب کیا؟ اللہ اور اللہ ہی میرا کام بنانے والا ہے, لا اشرک بہ شیئا, میں اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ نہیں جاتی. کیسا ایمان ہے اس جملے, کیسا اللہ کے ساتھ تعلق. یہ پڑھے سجدوں, بہت چیزیں. غالباً ہستے کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, یا صوبان تھے, بہرحال صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خادم تھے. کہتے ہیں ایک دن تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں نے پانی رکھا, مسواک رکھی, سارا سامان وضو کا, بڑے خوش ہوئے مجھ سے. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اور ہی رنگ غالب تھا, فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ آفر ہوئی نا، مانگ کیا مانگتا ہے، بندے نے چیز بھی کیا مانگی؟ ان کا اللہ کے رسول جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیں یہ مانگتا. کیسی زبردست بات ہے، مرافقت کا فی الجنہ، جنت میں بھی آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، لیکن دیکھ اعنی علیہ کثرت السجود، یہ سجدے بہت زیادہ کرنے پڑیں گے اللہ کو، سجدے بہت کرنا، رہو گے میرے ساتھ ہی میری خدمت میں، لیکن سجدے بہت کرنا، سجدہ اتنی بڑی چیز ہے. اسی لیے لوگوں کے سر نہیں اٹھتے تھے، اسی لیے لوگ روتے تھے، لوگوں کی دعائیں ہوتی تھیں. سجدے سے سر اٹھانا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ساری بادشاہت کائنات کی اور سب چیزیں یہی ہیں، اسی میں چھپی ہوئی یہ چیز. تو سجدہ کرے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند، دونوں پاؤں کی انگوٹھے انگلیاں قبلے کی طرف، اور دونوں کوہنیاں اٹھا کر دور رکھنا جسم سے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور رکھتے تھے کہ ناویہ الہی، ہمیں ترس آتا تھا کہ اللہ کے رسول اتنی مشقت تو نہ کریں، اتنی زحمت تو نہ اٹھائیں، سر مبارک جائیں، کوہنیاں دور رکھتے تھے ہاتھوں تاکہ وہ بو پیدا نہ ہو، پسینہ نہ آئے. لمبا سجدہ کرنا ہے. اس لیے آدمی ایک تو یہ کرے کہ سجدے میں کوہنیاں کبھی بھی زمین پہ نہیں لگنی چاہیے. غور کرو، صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ایک دوسرے کی عزت احترام اتنا سکھاتے تھے، اتنا تربیت کی، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، کتے کو دیکھتا ہوں، میں اس کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے ایسے ہی نہ کرے. یہ تربیت تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کا ادب، عزت، احترام بہت زور دیتے تھے. مگر جب نماز کی باری آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سارے جانوروں کی باتیں، آپ نے فرمایا اس کو دیکھو. سجدہ کر کے آدمی اٹھا اور اس نے پاؤں کھڑے ان پہ بیٹھ کیا اور پھر سجدے میں چلا گیا. کھڑے پاؤں کا مطلب یہ ہے کہ اسے پاؤں کو بچھایا نہیں زمین میں، انگلیاں موڑی اور دونوں ایڑیاں اوپر اٹھی ہیں، اسی پہ بیٹھا. آپ نے اکا القلب، کتے کی طرح بیٹھتا ہے. ایک آدمی کو دیکھا، اس نے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے، صحت ٹھیک ہے انسانوں کی طرح. فرمایا دیکھو اسے، اونٹوں کی طرح بیٹھتا ہے. آپ نے فرمایا اسے دیکھو، سجدہ، پھر ذرا سر اٹھایا پھر دوسرا سجدہ. فرمایا نکرت دیک، یہ مرغے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے. ایسی نماز اللہ کیوں قبول کرے گا؟ جانوروں سے تشبیہ دی، جانور پناہ بتایا ہے. اس لیے بتایا ہے یہ جانور پناہ کہ انسان بنو، اللہ کے حضور کھڑے ہو. سجدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں کونیاں زمین پہ لگی ہوئی ہیں، سجدہ آپ نے لومڑی کی طرح بیٹھا ہے، لومڑی کی طرح سجدہ کر. اس لیے نماز کی جتنی حرکات ہیں بتایا انسان بنو، جانوروں کیسے کام نہ کرو. دونوں کوہنیاں جسم سے دور، دونوں کوہنیاں اٹھا کر رکھنی، یہ سجدہ تھا. اور جماعت میں جب نماز پڑھتا ہے تو کوہنیاں اٹھتی تو ہوں گی زمین سے، لیکن کم کم، اس لیے کہ دوسرا بھی تو ہے نا، اس کی بھی تو کوہنیاں اٹھی ہوئی ہیں نا. اور جب تنہا نماز پڑھے تو کھل کے سجدہ کرے، دونوں کوہنیاں بالکل جسم سے الگ اور کھڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کھڑا کر لیتے تھے ہاتھوں کو اور کوہنیوں کو، ناویہ الیہ، ہمیں ترس آتا تھا کہ اللہ کے رسول سمیٹ لیں ہاتھ، اتنی زحمت نہ فرمائیں، صلی اللہ علیہ وسلم. سجدے کی تسبیحات یہ کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے، اللہ اکبر کہے اور بیٹھے. اور یہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا پورے اطمینان سے ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے جان بوجھ کے، یہ دونوں مقامات، قوما رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور جلسہ سجدے کے بعد، ایک سجدے کے بعد اس کے بیٹھنا، یہ دونوں واجب ہیں جان بوجھ کے، اگر اس نے جلدی کی نا ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس نہیں آئیں، دونوں جگہ جلسے میں بھی قومے میں بھی، تو اس کی نماز جان بوجھ کے کی تو ٹوٹ گئی ختم، اور غلطی اگر ہو گئی تو آخر پہ سجدہ صاف کرنا، یہ ہماری نمازیں ہیں. ایسے ٹکا ٹک سجدے ہوتے ہیں کہ بے اختیار وہ حدیث یاد آتی ہے کہ نکر کا نکر دی، ایسے چونچے مارتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. میں منافق کی نماز تمہیں بتاؤں، فرمایا منافق، یہ منافق کی نماز ہے جو نئی سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. فرمایا منافق کی نماز مجھ سے سنو، بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے، وقت کا دھیان نہیں کرتا، حتیٰ کہ جب وقت گزرنے لگتا ہے تو اٹھتا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے. عصر کا فرمایا کہ سورج میں زردی آ جاتی ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، یہ اٹھتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، نکرک نکرک دیک، اور مرغے کی طرح چونچے مارتا ہے سجدے میں، اور سلام پھیرتا ہے، اور آپ نے تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، اور فرشتے منہ پہ دے مارتے ہیں کہ لے جا اللہ کو اس کی ضرورت، یہ اس کے لیے ہے جو نماز کو برباد کر رہا ہے. جو سرے سے پڑھتا نہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، یہ واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، دعائیں پڑھنا شروع کرتے تھے، کم سے کم دعا جو ہے نا وہ دو مرتبہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، دو مرتبہ ہے اطمینان سے پڑھ، کم سے کم. کوئی دعا نہ پڑھے ٹھیک ہے، نماز ہے صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، نہ مکروہ ہے نہ غلط، کچھ بھی نہیں، پڑھے دعا بہت اچھا ہے، پھر تو کہنے ہی کیا. کم سے کم دو مرتبہ اللہم اغفر لی. امام احمد ابن حنبل اسے پڑھنا فرض قرار دیتے تھے، کہتے تھے یہ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ گے تو بیٹھے گا نا، تم کہو گے کچھ بھی نہ چاہے پڑھے نماز ہو جاتی ہے، تو اگلوں نے کچھ پڑھنا ہی نہیں، سجدے پہ سجدہ کرنا ہے اور نماز خراب کر دینی، یہ ان کی سوچ تھی. اسے وہ کہتے ہیں فرض ہے دو مرتبہ پڑھو، دو مرتبہ، اور لمبی دعائیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واجبرنی وارزقنی وارفعنی، اللہم اغفر، لمبی دعائیں، اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ حضرت دوسرا سجدہ تو نہیں بھول گئے کہیں، التحیات للہ تو نہیں کہیں شروع کر دی. قریب تھا کہ ہم لقمہ دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرتے تھے، دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، اور بائیں پاؤں کو بچھا لے اور اس کے اوپر بیٹھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب عمر ان کی زیادہ ہو گئی تو دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال لیتے تھے، عورتوں کی نماز بھی یہی ہے، اور ابن عمر دونوں پاؤں ایک طرف کر کے اطمینان سے بیٹھے رہتے، کبھی کبھی چوکڑی مار لیتے تھے ایسے، اور پھر وہ پڑھتے تھے التحیات للہ ایسے ہاتھ رکھ کے. کسی نے کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے، ان کا نہیں میرے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، بات یہ ہے کہ میرا وزن زیادہ ہو گیا ہے اور پاؤں میرے اب سہ نہیں سکتے میرے وزن کو، اس لیے کرتا. دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھنا ہے بیٹھنا ہے تو اسی طرح بیٹھنا، پہلے سجدے کے بعد بھی بیٹھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنے کے سرے پہ ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے ہی، یہ جو لوگ اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، انگلیاں کھلی ہوں بند ہوں اس کا کچھ، لیکن انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے. یہ ادب اور طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے. دوسرا سجدہ, اور دوسرے سجدے سے پھر اٹھ کر کھڑا ہوں انشاءاللہ عصر سے پہلے, یہاں سے پھر نماز شروع 5 بجے.